تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے باری دیگر بلند تر سلام سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا. تمام حمد و ثناء و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا حتیٰ کسی ذرے برابر شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہر سال کی طرح سے اس سال بھی ماہ محرم الحرام کی مجالس سے عزا کو برپا کریں. اور الحمدللہ 10 دن گزر گئے اور شیعان حیدر کرار نے پورے جوش و خروش کے ساتھ ان مجالس کو برپا کیا. آج 11ویں محرم الحرام ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ کل کے دن جو واقعہ ہوا اس میں ہمارے شیعوں میں سے 30 کے قریب لوگ جو ہیں 30 سے زائد شہید ہوئے ہیں اور 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. لیکن اس سے گھبرانے کی اور اس سے پریشان ہونے کی اور ڈرنے کی عادت جو ہے وہ اہل بیت عصمت و طہارت کے چاہنے والوں کو نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اسے شیعان حیدر کرار یہ اعزاز رکھتے ہیں، ان کے جذبے میں جوش میں اضافہ ہو جاتا ہے،
جیسے کہ کل بھی دیکھا گیا کہ الحمدللہ اس بات پر ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے بلکہ ہمارا جلوس جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا, وہ رکا نہیں, اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا. اور کل کے دن سے ہم شیعوں کی اسپرٹ, ہماری روح, ہماری قوت کا اظہار بھی ہوا ہے, جس کی گواہی جو ہے وہ پوری دنیا کی میڈیا نے دی کہ لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. خود جو لوگ جلوس کے اندر تھے وہی والنٹیئرز بن گئے, انہی نے زخمیوں کو اٹھایا, انہی نے لاشیں اٹھائی, انہی نے مشتعل افراد کو سنبھالا, اور ڈر کر بھاگنے والا کوئی بھی نہیں تھا. یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہماری قوت, طاقت, ہمارے جذبے اور ہمارے ایمان کی نشاندہی کرتی. جلوس بھی باقی رہا اور باقی سب کچھ بھی کام ہوتے گئے, لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جس طرح سے کہ اب تک تاریخ میں چلتا آیا ہے کہ ہمیشہ شیعہ جو ہے وہ ظلم کا شکار رہے. یہ اور اس طرح کے دوسرے واقعات, جیسے مسجد حیدری کا واقعہ تھا, مسجد امام علی رضا کا واقعہ تھا, یہ سارے واقعات شیعہ نے حیدر کرار کی زندگی کا جز ہے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے جذبوں میں اضافہ ہو, جیسے کہ ہو رہا ہے الحمدللہ. ہماری یہ دعائیں اس دعا کے ساتھ جناب سیدہ کی دعا ہے, امام زمانہ کی دعا ہے, اور دشمنوں سے لڑنے کی ان کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم مذمت کرتے ہیں گورنمنٹ کی, حکومت کے, ان سیکیورٹی کے انتظامات کی جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان تمام مسائل کے ساتھ, اس ظلم و تشدد اور ان شہادت کے واقعات کے ساتھ ہم اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہیں, جس طرح سے کہ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوتی ہے جو ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ کل کا واقعہ اور ایسے واقعات اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ہمیں وہ جذبہ دیا ہے, وہ جوش دیا ہے, وہ ایمان دیا ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی بھی شیعوں کے دل میں, اگر ایمان ہے کسی کے دل میں, کوئی مومن ہے, کوئی اہل بیت کا ماننے والا ہے, یہ جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. آج 11 محرم یہ وہ تاریخ ہے جب کربلا میں اہل بیت کے خیمے لٹ چکے تھے, جب بیویاں خاک کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں, جلے ہوئے خیموں کی راہ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں. اور آج اسارت کا دن ہے. میں اپنی مجلس شروع کروں گی, مصائب تو بھی نہیں پڑ رہی, لیکن آج کے دن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس دن سب سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو مجلس میں آنا چاہیے. بس یہ بات عجیب سی ہے کہ جب عاشور کا دن گزر جاتا ہے اور 11ویں محرم آتی ہے تو لوگوں کی تعداد مجلسوں میں کم ہوتی ہے. بعض جگہوں پر تو مجلسیں ہوتی ہی نہیں ہیں, اور اگر کہیں ہوتی بھی ہیں تو تعداد کم ہوتی ہے. سوئم کے دن بھی مجالس میں تعداد کم ہوتی ہے, جبکہ یہ دو تاریخیں سب سے زیادہ قیامت کی تاریخیں, 11 محرم اور 12 محرم کے دن عاشور سے زیادہ مصائب والے دن سے اہل بیت کے گھرانے کے اوپر. اس لیے ان دونوں دنوں میں ہمیں جناب سیدہ کو اور وقت کے امام کو پرسہ دینے کے لیے ضرور فرش اعضا پر آنا چاہیے, کیونکہ اب تو یہ وہ تاریخ ہے جس میں یہ گھرانہ لٹ چکا ہے. اس دن اگر کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے 11 محرم کو اور 12 محرم کو, تو پھر بہت افسوس کی بات ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آج اگر لوگوں کی تعداد کم ہے تو شاید حالات کی وجہ سے ہو, یہ عادت ہے لوگوں کی کہ وہ 11 اور 12 محرم کو مجالس میں کم نکلتے ہیں. اس عادت کو ختم ہونا چاہیے اور 11 محرم کے دن کی مجلس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. تھکن آپ کی اترتی رہے گی, اور تھکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ تو تھکتا ہی نہیں, مجلسوں میں آنے سے تھوڑی تھکتا ہے, شام غریبہ میں جانے سے نہیں تھکتا, شب وداعی سے نہیں تھکتا, بلکہ ان دو دنوں میں خصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد صلی
اللہ علی محمد.
میں نے مہدی آخر الزمان میں جو شرح پڑھا تھا کربلا اور خواتین کا کردار, تو مجھ سے یہ خواہش کی گئی تھی صاحب خانہ نے کہ آپ یہی والا موضوع پڑھیے گا, کیونکہ لوگوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس موضوع کے حوالے سے بھی، یہ موضوع کیونکہ بہت وسیع ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آج تو یہ تمہیدی مجلس ہے، انشاءاللہ کل سے مجالس کو صحیح طریقے سے آگے بڑھائیں گے، کہ اس مجلس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے آئندہ کے دنوں میں. کربلا زندہ ہے، اس بات کو ہم سب بالکل ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ابھی ہم یہ کہیں کہ اس وقت دن ہے، جسے کہتے ہیں بدیہیات میں سے. کربلا زندہ ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت کربلا کی یاد منائی جاتی ہے. الحمدللہ 1370 سال گزر گئے، یہ سال جو ہے وہ 1431 ہجرہ ہے، اور 1370 سال تقریباً 1400 سال سے اس غم کو منایا جا رہا ہے. جیسا کربلا کا واقعہ تھا، اس طرح کے اگر ہم کہیں کہ تعداد میں شہداء، مرنے والے، زخمی، کیا کسی اور واقعے میں کبھی کسی جنگ میں نہیں ہوئے؟ بہت ساری جنگیں ایسی ہوئی ہیں جن میں اس سے کہیں زیادہ لوگ مرے ہیں. جنگ عظیم جہانی ہے، اول و دوم، بہت سارے لوگ مظلومیت کے ساتھ بھی مرے ہیں، زخمی بھی ہوئے، لیکن کسی بھی جنگ کی، کسی بھی مرنے والے کی یاد کو اس طرح سے لوگوں نے یاد نہیں رکھا ہے جیسے کہ کربلا کے واقعے کو ہم اور آپ اور جتنے شیعہ ہیں وہ یاد کرتے ہیں. جس طریقے سے، جس جوش سے، جس جذبے سے، جس اہتمام سے، کسی بھی جگہ پر اتنا اجتماع نہیں ہوتا جتنا کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں روز عاشورہ اور اربعین کے دن، چہلم والے دن ہوتا ہے. جب ہم میڈیا دیکھتے ہیں تو ٹی وی کو آپ کھول کر دیکھیے، آپ کو پوری دنیا دکھائی جاتی ہے، سب جگہ پر اجتماعات بہت بڑے بڑے. جب بھی کسی رپورٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ تعداد کم ہو رہی ہے یا زیادہ، تو ہر شخص یہی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہر سال اس عزاداری میں لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی، جوش اور جذبہ بھی بڑھ رہا ہے. ایک تصور شیعوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شاید، جیسے کہ یہ ایک منفی نقطہ ہے، کہ شاید ہم نے عزاداری کو باقی رکھا ہوا ہے. بے شک ہم سب کا کچھ نہ کچھ کردار ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی بقا میں، کربلا کو زندہ رکھنے میں. جو مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے اس کا بھی ایک کردار ہے، جو مجلس سنتا ہے اس کا بھی ایک رول ہے اس میں، جو مجلس پڑھتا ہے اس کا بھی ایک کردار ہے، جو مجلس میں تبرک بانٹتا ہے اس کا بھی ایک کردار ہے، جو مجلس سے برپا کرتا ہے، منتظمین جو ہیں، بانیان مجلس، ان کا بھی ایک کردار ہے. لیکن کوئی بھی کام اس طریقے سے باقی نہیں رہ سکا آج تک دنیا میں جس طرح سے عزاداری امام حسین علیہ السلام. ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری وجہ سے، جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری مجلس ہے، یہ ہماری عزاداری ہے، یہ ہمارا قدیمی جلوس ہے، یہ 70 سالہ 100 سالہ پرانا ہمارے خاندانی جلوس ہے. یہ سب باتیں انسان کے نفس کی ہیں، لوگوں کے کہنے کی باتیں، کہ در حقیقت اگر کربلا زندہ ہے تو یہ پروردگار عالم کا اذن ہے، پروردگار عالم کی مشیت ہے، پروردگار عالم کا ارادہ ہے. اللہ نے چاہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم باقی رہے، اللہ نے چاہا ہے کہ فرش ازا بچھی رہے. جناب سیدہ کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے فرش ازا باقی ہے. اس میں ہمیں جذبے میں الحمدللہ برصغیر کی خواتین کو یہ اعزاز ہے کہ کوئی کمی نہیں، جذبے میں نہیں ہے کمی. لوگ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے غم میں خرچ کرتے ہیں، پیسہ دینے میں بھی لوگوں کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. تبرکات بہت بانٹے جاتے ہیں، سبیلے لگائی جاتی ہیں. ہم یہ خواتین کا مثبت کردار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ توفیق دی کہ اتنا کام کیا جائے فرش عزا کے لیے. 10 محرم الحرام کو اگر ہم 61 ہجری میں چلے جائیں، 10 محرم الحرام کو تمام مرد شہید ہو گئے تھے سوائے امام سید الساجدین کے. درود بھیجے گا محمد والوں
کو.
امام سید الساجدین اور چند بچے تھے جو رہ گئے تھے، باقی ساری خواتین. کربلا کے پیغام کو آگے بڑھانے میں، کربلا کے پیغام کو پھیلانے میں کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنے میں، کوفہ اور شام اور مدینہ اور پوری دنیا میں باقی رکھنے میں جو اہم کردار ہے وہ خواتین کربلا کے. حدیث عشق تو باب است کربلا و دمشق، یقی حسین رقم کر دیگری زینب. ایک کام امام حسین علیہ السلام نے کیا کربلا میں شہادت دے کر اپنے اصحاب کے ساتھ، اور دوسرا کام جناب زینب اور باقی خواتین نے کیا کہ کوفہ اور شام اور مدینہ اور پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پھیلائے. خواتین کربلا تھیں جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ فرش عذاب بچھاتے ہیں، ہم گریا کرتے ہیں، روتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان عورتوں کو جو روز مستحق تھیں، جن کا بھرا ہوا گھر لٹ گیا تھا، اجڑ گیا تھا، ان کو رونے کی بھی فرصت نہیں ملی اور ان کو اسیر بنایا گیا، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. اس بات کے اوپر ہم اس فرش عزا کو بچھاتے ہیں اور گریا کرتے ہیں ان بیویوں کی یاد میں جن کو اتنا بھی حق نہیں دیا گیا کہ وہ لاشوں کے اوپر پرساداری کرتے ہیں. آج کا دن ذرا سا تصور کریں تو ہمارے دل لرز جاتے ہیں کہ 72 شہید ہوں. اگر ہمارے گھر میں کسی ایک کی میت ہوتی ہے تو خواتین کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہوش آباز خراب ہو جاتے ہیں، جبکہ غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی دیا جاتا ہے، اہتمام سے جنازے بھی اٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی کئی دنوں تک غم بھلایا نہیں جاتا. اور کربلا کے میدان میں ایک کے بعد ایک دوسرا شہید لایا جا رہا ہے، اور رات جو ہے وہ شام غریباں ہے، اور اس کی اگلی صبح اس سے بڑی قیامت ہے کہ بیٹھ کر گریا کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے بلکہ اسیر بنائے گئے. اس لیے ہم اس فرش عزا کو بچھاتے. ہم نے خواتین کربلا سے جو سبق سیکھا ہے وہ صبر اور استقامت تھا. لیکن خواتین گرامی، وہ ایک کربلا تھی 61 ہجری کی، جب اللہ کا ایک نمائندہ پروردگار عالم کا امام برحق، وہ امام عادل، وہ امام جو دنیا کو خدا کا پیغام دے رہا تھا، جس نے یہ کہا تھا مدینے سے چلتے ہوئے کہ میں امر بالمعروف نہی از منکر کرنے جا رہا ہوں، وہ 61 ہجری کی کربلا تھی. لیکن کہا گیا ہمیں کہ ہر زمین زمین کربلا ہے اور ہر روز روز عاشورہ ہے. آج ہم نے اور آپ نے جب یہ فرش عزا بچھائی ہے کربلا کی یاد میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں گریا تو ہم کر رہے ہیں، ہم فرش عزا بھی بچھاتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم 2 مہینے کے بعد جب ہم فرش عزا اٹھا دیتے ہیں تو کربلا کا حق ادا کر دیتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بس یہی کام ہے کہ جب روزے عاشور آئے ہم گریا کریں، 2 مہینے اپنے گھروں میں مجلسیں کریں، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ ہمارے پاس الحمدللہ مجالس کی تعداد بہت ہے، کثرت مجالس ہے، کمی نہیں ہے مجلسوں کی. ہر شیعہ گھر میں ایک مجلس ضرور ہوتی ہے، تقریباً سب لوگ ایک مجلس ضرور کرتے ہیں. اور بعض گھرانے ایسے ہیں جن کے اندر عشرے بھی ہوتے ہیں، کچھ گھرانوں میں خمسہ ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں مجالس ہوتی ہیں، مردوں کی مجالس بھی ہیں، لیکن 10 محرم کے بعد اصلی کام جو ہے وہ خواتین کے، زیادہ تر مجلسیں خواتین برپا کر رہی ہوتی ہیں. ذاکرائیں ہیں زیادہ پڑھنے والی ہمارے پاس الحمدللہ، یہ بات نہیں کہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، مرثیہ پڑھنے والے بھی ہیں، سننے والے نہیں ہیں، سننے والے بھی ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شیعہ قوم کے اندر وہ تبدیلی پیدا نہیں ہوئی اتنے سالوں میں، 1370 سال گزر گئے، جو کہ ایک شیعہ میں ہونی چاہیے تھی. جیسا کہ مولا نے چاہا کہ شیعہ بنے، ویسے شیعہ ہم نہیں بن سکے. اگر ہم اس طرح کے شیعہ بن جاتے تو امام زمانہ کا جو آج کے حسین ہے ظہور ہو چکا ہوتا. کیا کہا گیا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، جب گناہوں سے بھری ہوگی، اس وقت ایک گروہ ایسا ہوگا جو امام زمانہ کی ظہور کی تیاری کر رہا ہوگا، جو امام کے اصحاب ہیں، امام کے ساتھی ہیں، امام کی صدا پر لبیک کہنے والے وہ بن چکے ہوں گے، اور جب مولا بلائیں گے تو یہ گروہ امام کی صدا پر لبیک کہے گا. ہم نے 1370 سال میں وہ گروہ تیار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ کثرت مجالس کا وہ فائدہ نہیں. اب آپ دیکھیے ہماری مجلسوں میں خواتین کے کردار کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کربلا اور خواتین کا کردار. اب ایک بات اور تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں، کہ میں یہاں پر کربلا خواتین کے کردار میں، خواتین کربلا میں کیا کردار رکھتی تھیں یہ نہیں بتاؤں گی، زیادہ تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں گے. یعنی کربلا میں جو خواتین تھیں، جیسے کہ مثلا جناب زہیر کی زوجہ ہیں، عبداللہ ابن عمر کلمی ہیں، صحابی خواتین تھیں، بی بی فضہ تھیں، اور بہت ساری عورتیں جناب زینب و ام کلثوم کے علاوہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کا کردار تھا. ایک موضوع یہ ہے کربلا میں خواتین کا کردار، یعنی جو عورتیں کربلا میں تھیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کربلا اور خواتین کا کردار، یعنی کربلا کے حوالے سے خواتین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. اس موضوع میں تین حصے آئیں گے. ایک یہ کہ خواتین کا ایک مثبت کردار، ہمیشہ کچھ لوگوں کا مثبت کردار ہوتا ہے، مثلا ماں ہے، ماں کا ایک مثبت کردار، پازیٹو رول، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، ماں بچے سے عشق رکھتی ہے، ماں بچے کا خیال رکھتی ہے، ماں ہی وہ ہے جو بچے کو تربیت دینے والی. لیکن یہی ماں ایک منفی کردار بھی ادا کر سکتی ہے، اگر ماں کو نہ پتا ہو کہ بچے کی تربیت کیسی کرنی ہے، بچے کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، بچے کو کیسے سمجھانا ہے، بچے کی نفسیات کیا ہوتی ہے، بچے کی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے. تو یہی ماں جو ایک اچھی ماں بن سکتی تھی، منفی کردار ادا کر. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کردار میں پیدا کرنی ہوتی ہیں، مثلا کچھ پتہ نہیں ہے، جہل ہے، علم نہیں ہے، اگر ہم ذرا سا گائیڈ کر دیں تو وہ سیکھ لیں گے. مثلا منتظمین کا ایک کردار، جو مینجمنٹ ہوتی ہے، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، مجلسوں کو جو برپا کر رہی ہوتی ہیں، ان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خراب بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، عزاداروں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، یہ ایک منفی کردار ہے. لیکن اگر ہم ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں آرگنائزیشن کے حوالے سے، ان کو چند اصول ضوابط بتا دیں، تو وہ کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی مجالس میں یہی تین نقطے رکھیں گے کہ خواتین کا کون سا مثبت کردار ہے، خواتین کا کون سا منفی کردار ہے جس کو نہیں انجام دینا چاہیے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی مجلسوں میں شامل کر لینی چاہیے جس سے ہماری مجلسوں کی کیفیت بہتر ہو جائے، جس سے ہماری مجلسوں کی افادیت بہتر ہو جائے، ہم فائدہ اٹھائیں اپنی مجلسوں سے. کتنا ٹائم ہے جو ہم ان 68 ڈیز میں، 68 دنوں میں مجلسوں میں صرف کر رہے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے ہیں؟ بعض مجالس کی کیفیت آپ سب لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایسی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. مجلس ہو رہی ہے، ایک گروپ ایسا ہے جو مجلس کو سنتا نہیں ہے، دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا، اپنے بچوں کو لے کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، خاندان میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کو توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم مجلس میں آئے ہیں، ہمیں مجلس سننی بھی ہے. یہ والی بات، یا مجلس منظم نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہوتا مجلسوں میں، یہ خود ایک منفی کردار ہے خواتین کا. مجلس برپا کر رہے ہیں لیکن ہم نظم و ضبط کے ساتھ نہیں برپا کرتے. ٹائم ہے 10 بجے کا، شروع ہوتی ہے مجلس 12 بجے. آپ کو معلوم ہے یہ جھوٹ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلان 10 بجے کا کرتے ہیں، 12 بجے شروع کریں گے. مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے اعلان 10 بجے کیا ہے، آپ کو بتا رہے 12 بجے شروع کریں گے، دوسروں کو یہ بتایا ہے 12 بجے شروع کریں گے. اب آپ سوچئے کتنا بڑا جھوٹ جو ہم مجلسوں کے حوالے سے بول رہے ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، اور ہماری مجلسیں جو مقدس محفلیں ہیں، جو خداوند متعال کا پیغام پہنچانے کی جگہ ہے، درسگاہ، اس کی پہلی ہی چیز جھوٹ کے اوپر شروع ہو، پہلی ہی بات کہ اناؤنسمنٹ ہی جو ہے وہ جھوٹ ہے، اعلان ہی جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ اتنا رواج پایا ہوا ہے، یہ جھوٹ اتنا رائج ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم یہی کریں گے. آپ کو پتہ ہے مجمع کہاں آتا ہے؟ 10 بجے کا بلاؤ تو 12 بجے آئے گا. اب یہ ایک مشکل ہے، مثلا اس کا ذمہ دار کون ذمہ دار ہے؟ کیا اس مشکل کے ذمہ دار سامعین ہیں جو دیر سے آتے ہیں؟ اگر آپ کسی بانی مجلس سے پوچھے، بھائی یہ مجلس کیوں خراب، کیا کریں مجمع نہیں آتا. اچھا، مجمع سے آپ پوچھیں کہ بھائی مجلس کی کیوں دیر سے ہوں گی، مجمع کہے گا یہ دیر سے شروع کرتے ہیں، ہم کو بے وقوف ہے جا کر بیٹھے رہے، اس لیے ہم دیر سے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مجلس دیر سے شروع ہونی ہے، اس لیے ہم دیر سے آ کر بیٹھے.
آخر اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس میں کتنے لوگ پستے ہیں؟ مثلاً ایک ذاکرہ وہ پہلے سے آ کر بیٹھی ہوئی ایک گھنٹہ پہلے سے، کچھ غلطیاں ذاکراؤں کی بھی ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. اس مسئلے کا صحیح ذمہ دار، ہم نے مختلف چیزوں کے اوپر مجالس کے حوالے سے سوچا ہے، ڈسکشنز کی ہیں، سیمینارز وغیرہ رکھے ہیں اور سولوشنز نکالے تاکہ ہم عوام کو دیں. اس مسئلے کا، اس مشکل کا اصلی ذمہ دار بانی مجلس جو شروع کرتا ہے، جو رکھتا ہے مجلس. جب ہم عمل میں ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ ہم ٹائم پہ شروع کرتے ہیں، ٹائم دینے والا کون ہے؟ جس نے مجلس رکھی ہے، جو مجلس رکھتا ہے وہ ٹائم دینے والا ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ ٹائم پہ مجلس شروع کرے. آپ کے گھر میں مجلس ہے، آپ لوگوں کو صحیح والا ٹائم دیں، عادت ڈالیں ہم صحیح بات کرنے کی، سچ بولنے کی. جب ہم نے دوسروں کا اعتماد حاصل کر لیا، دوسروں کو اعتماد میں لے لیا، تو کام صحیح ہوں گے. جب تک ہم اپنی بنیادوں کو، اپنی مجالس کو جھوٹ کے اوپر لے کر چلتے رہیں گے، ہمارے کام درست نہیں ہوں گے. میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں، میں 6 سال سے اپنے محلے میں یہاں پر آئے ہوئے ان کے صاحب زمان کے پاس رہتی ہوں، 6 سال ہوں گے. جو ہماری آرگنائزر ہیں، یعنی پورے محلے کی مجلسوں کو آرگنائز کرتی ہیں، وہ ایک پرچی جو ہے وہ ایک لسٹ چھاپتی ہیں محرم کی مجالس کی، سفر کی مجالس کی. تو جب میں اپنی مجلس ان کو بتاتی ہوں تو وہی والا ایگزیکٹ ٹائم دیتی ہوں جس میں مجھے شروع کرنا ہوتا ہے. لوگوں کے ٹائم غلط غلط بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسی نفسیاتی غلط فہمی کی وجہ سے کہ ہم اتنے بجے کا کہیں گے تو اتنے بجے مجمع آئے گا. میں نے ان سے کہا نہیں، مجھے جھوٹ نہیں لکھنا، آپ 4 بجے کا شروع کریں. جو لکھا ہوا ہوتا ہے ایگزیکٹ گھڑی دیکھ کر میں اسی ٹائم پر مجلس شروع کر دیتی ہوں. مجھے شکایت نہیں ہے کہ مجمع نہیں آتا، لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ٹائم پہ شروع کروں گی، انہیں پتہ ہے کہ میں نے 4 بجے لکھا ہے تو میں ٹائم پہ شروع کر دوں گی، لوگ آ جاتے ہیں. ایک مجمع ایسا ہے، مجمع کی بھی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں مجلس میں آنے کا، ان کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حدیث کے ساتھ سے فرش اعضا پر بیٹھیں. یہ آداب مجلس، جب ہم فرش اعضا بچھاتے ہیں تو آداب مجلس میں سے ہے کہ شروع سے مجلس میں آ کر بیٹھیں، ثواب اس کو ملے گا زیادہ جو حدیث کے ساتھ بھی سنے گا، کہ حدیث کے ساتھ میں یہ بیان کیا گیا ہے جو اصلی مفہوم ہے حدیث کے ساتھ کا، کہ جو لوگ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، یعنی جب حدیث کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، آپ پہلے آنے والوں کی، شروع میں آنے والوں کی فضیلت دیکھی مجلس میں آنے والوں، کہ جو اس مجلس میں بیٹھے یعنی جو حدیث کے ساتھ سن رہے ہیں، وہ نہیں جو حدیث کے اینڈ میں آیا ہے بلکہ جو حدیث کے ساتھ کو سننے والا ہے، وہ جب تک یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ اس بزم میں ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے ارد گرد پھرتے رہیں گے، اس کے اوپر درود و سلام بھیجیں گے، اس کی سلامتی کی دعائیں کریں گے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اللہ کے فرشتے اس کے اوپر مسلسل سلام بھیجتے رہتے ہیں جو حدیث قصہ سنتا ہے. تو ایک کیٹیگری تو ہماری وہ والی ہے مجمع کی، کہ جس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم شروع سے مجلس میں جا کر رہے ہیں. یہ ایمان کی دلیل ہے، نشانی ہے، جو وقت پہ آتے ہیں اور مجلس کو شروع سے سننا چاہتے ہیں. ایک وہ گروپ ہے مجمع کا جو بیچ میں آنا چاہتا ہے، اٹینڈنس لگانے کا اس کو شوق ہوتا ہے، بس کہیں بھی جا کر اپنی حاضری دے دیں، بیچ میں آتے ہیں. یقین مانیے بعض جگہوں پہ جہاں مجلسیں ہوتی ہیں لوگ خود گواہی دیتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہے جس کی عادت یہ ہے، وہ ہمیشہ مجلس کے بیچ میں مسائل کے اینڈ میں پہنچتا ہے، عادت بنی ہوئی ہے. ہر انسان کا اپنا عمل ہے، ان کو آنا ہی اسی ٹائم پہ، آپ مجلس دیر سے شروع کریں، آپ مجلس پہلے شروع کریں، اسی وقت آئیں گے، اسی کے حساب سے آئیں گے. جب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ مجلس جو ہے وہ بیچ میں ہوگی، اینڈ پہ ہوگی، اس وقت پہنچ. اور ایک گروپ ایسا بھی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ میں بالکل وثوق سے کہہ رہی ہوں، آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں، جو صرف تبرک لینے کے لیے مجلسوں میں پہنچتے ہیں. تبرک کی غرض ہوتی ہے اس کی، وہ بالکل ماتم کے اینڈ میں پہنچتے ہیں. البتہ اس میں سے قلیل گروہ ایسا ہوتا ہے جو کسی حادثے کی وجہ سے ان سب چیزوں کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، مثلا دیر ہو گئی ٹریفک میں یا کسی اور وجہ سے دیر سے پہنچے. سب کی بات نہیں کر رہی میں، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے. تو مجمع کو تو ایسا ہی رہنا ہے. ہم یہ چاہیں کہ ان کو دھوکہ دے کے، ان کو فریب دے کے پہلے سب کو جمع کر لیں، 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد مجلس شروع کریں، یہ طریقہ نہیں ہے. اس سے وقت کا ضیاع ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے ہم اپنے مجالس کو منظم کر کے بہتر کر کے اس کی افادیت کو بڑھا سکتے ہیں. ضرور بھیجے گا محمد یہ نقطہ میں نے آج نہیں بیان کرنا تھا, صرف میں نے اس وجہ سے آپ کے سامنے کہا کہ چار دن مجھے یہاں آنا ہے. آج میں نے بہت انتظار کیا آپ سب کا, سب سے پہلے میں آئی تھی. طائرہ سے بھی کہہ دوں گی اور ظاہر سی بات ہے اب تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی, کہہ ہی دیا ہے. یہ 10 بجے کل مجلس شروع کر دیں گی, آپ سب لوگ مطمئن رہے میں بھی یہاں موجود ہوں گی. آج کچھ حالات کی وجہ سے تھا مسئلہ, 10 بجے ایگزیکٹ یہاں حدیث کے ساتھ شروع ہو جائے گی. آپ سب خواتین وقت کے اوپر پہنچ جائیں. حدیث قصہ میں آنے والے افراد کو سب سے زیادہ مجلس کا تبرک معنوی ملتا ہے, روحانی تبرک, اہل بیت کا قرب, اہل بیت سے محبت اور مودت کی جزا جو لوگ حدیث قصہ کو سنتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ کی 4 دنوں کی مجالس جو ہے وہ وقت پہ شروع ہوں گی اور آپ سب لوگ بھی وقت پر یہاں تشریف لائے گا. درود بھیجے گا محمد مجھے یقین ہے اس بات کا. الحمدللہ ہم ان مجالس کے ثمرات کو دیکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین سے قریب ہوئے ان مجلسوں کی وجہ سے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا ہے ان مجلسوں کی وجہ سے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں تبدیل ہو گئی, اور کتنے سنی حضرات ہیں جو شیعہ ہو جاتے ہیں مجالس کی برکت کی وجہ سے. ان مجلسوں میں اتنی طاقت ہے کیونکہ جناب سیدہ امام زمانہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ ائمہ اطہار کی نگاہ ان مجالس پر ہے. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اور امام خمینی نے یہ بات کہی ہے, اتنا بڑا انقلاب لیا اور ایک بات کہی کہ اسلام کو محرم اور سفر نے ہی زندہ رکھا ہوا. اگر اسلام کی اذانیں ہیں, نمازیں ہیں, دعائیں ہیں, ذکر ہے, قوت ہے, ایمان ہے جو شیعوں میں سب سے زیادہ, الحمدللہ ہم نے اس بات کا فخر, سب سے زیادہ شیعت وہ ہے جس کو جس سے ڈر ہے کافروں کو, مشرکوں کو. امریکہ کو آج وہابیوں سے زیادہ کوئی غرض نہیں ہے, سنیوں سے کوئی غرض نہیں ہے, اسرائیل کو اور امریکہ کو, دجال کو جس سے ڈر ہے وہ شیعت, ہم سے ڈر ہے, ہم اصلی ان کے دشمن ہیں. کافروں کے اصلی دشمن شیعہ ہیں, شیعت سے ان کو خطرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شیعوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ مختلف سازشیں کرتے رہتے ہیں. کبھی کربلا میں دھماکے ہوتے ہیں, کبھی سامرہ میں, کبھی پاکستان میں جلوسوں پہ, کبھی دوسرے ممالک میں, یمن میں شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے. جہاں کہیں دیکھ لیں ہم شیعہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ کفر کے دشمن شیعہ نے اہل بیت ہیں, مسلمان نہیں ہیں بلکہ شیعہ ہیں. شیعوں سے زیادہ سب کو تکلیف ہے. شیعوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت کفر اور مشرکین سرنگو ہوں گے. اس لیے ہم اپنی قوت کو سمجھیں, ہم اپنی طاقت کو سمجھیں. خواتین کے لیے جو مسائل ہیں ان میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم خواتین, خصوصاً بر صغیر کی خواتین, اپنی اہمیت سے واقف نہیں, اور جو کردار, جو شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کا بھی صحیح احساس نہیں. پروردگار عالم نے, اسلام نے عورتوں کو کتنا باشرف بنایا. کسی بھی دین میں عورت کا وہ شرف اور کمال نہیں ہے جو اسلام نے عورت کو دیا. اسلام نے عورت کو سربلند کیا. جناب سیدہ فاطمہ زہرا درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. کس وقت متولد ہوئی ہیں؟ اس وقت جب عربوں کے درمیان یہ رائج تھا کہ وہاں بچیوں کو, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. اگر کسی کو اپنی بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا, لوگ شرمندہ ہوتے تھے بیٹیوں کے پیدا ہونے پر. اور اللہ تعالی نے بی بی سیدہ کو اس دنیا میں بھیجا, ابتر کہنے والوں کے چہرے پر تماچا تھا جناب سیدہ کا اس دنیا میں آنا. جو رسول اللہ کو یہ کہتے تھے کہ آپ بے اولاد رہیں, چاردائے معصومین میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا واحد خاتون، تاکہ تیرا معصوم مرد لیکن بی بی سیدہ ایک واحد عورت، تاکہ ہم سب خواتین کے لیے نمونہ عمل بنائی جائے۔ آج عورتوں کی ترقی اور فلاح کے لیے واحد سہارا، واحد ذریعہ بی بی سیدہ کی پیروی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ فاطمہ تو سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ تمام عورتوں کی سید و سردار ہے، اول سے لے کر آخر تک سب کی سید و سردار ہے، جناب مریم کی بھی سردار ہے، جناب آسیہ کی بھی سردار ہے، آخر تک اگر کوئی قیامت تک بیوی کے رول کو، ان کے کردار کو نمونہ عمل بنائے گا تو وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ خواتین مسلمان عورتیں جناب سیدہ کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتی۔ اگر ہم بی بی سیدہ کی زندگی کو دیکھیں، صرف دل سے عقیدت رکھنا کہ بی بی یہاں آتی ہے، بی بی موجود ہے، بی بی سے ہم دعائیں مانگیں، بی بی کے وسیلے سے ہم اللہ سے سوال کریں، اپنی نظر کو، مرادوں کو بی بی کے وسیلے سے حاصل کریں، یہ نہیں ہے بلکہ بتایا سید و سردار، یعنی ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی زندگی کو دیکھنے والے، ان کی زندگی کے دروس کو حاصل کرنے والے، درسگاہ ہے جناب سیدہ کی زندگی۔ بیوی نے جو ہم سے کہا ہم وہ کریں، بیوی نے جس کے لیے منع کیا ہم وہ نہ کریں، رول ماڈل بنائے جناب سیدہ کی شخصیت کو۔ اگر کوئی مسلمان عورت جناب سیدہ کی شخصیت کو رول ماڈل بناتی ہے تو کامیاب ہوگی۔ بیوی نے کیا فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ، یعنی عورت جب گھر سے باہر نکلے یا گھر کے اندر جو نامحرم آئے ان کے ساتھ ہماری کیا رفتار ہونی چاہیے، کیا برخورد ہونی چاہیے، کیسے نشست و برخاست کرنی چاہیے، یہ باتیں ہمیں خود نہیں بلکہ اپنی اگلی نسلوں کو سمجھانی، اپنی بیٹیوں کو سمجھانی ہے۔ ہم اس وقت کامیاب ہیں جب ہماری بچیاں جو ہمارے لیے شرف ہیں، بیٹی اگر پیدا ہو گئی اللہ کی رحمت آپ کے پاس آ گئی، بیٹی اگر پیدا ہو گئی فرشتوں کا نزول ہو گیا۔ رسول اللہ اپنی قوم کو سمجھا رہے کہ تم کیوں اپنی لڑکیوں کو پست اور ذلیل سمجھتے ہو، کیوں اپنی لڑکیوں کے اوپر لڑکوں کو ترجیح دیتے ہو، کیا تم خود عورت سے پیدا نہیں ہوئے جو تمہاری مائیں ہیں، جن کی گود میں تم پلے بڑھے ہو، جنہوں نے تمہیں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، زندگی گزارنا سکھایا، وہ بھی عورت ہے۔ اپنی عورتوں کو اہم سمجھو، یہ رسول اللہ کا پیغام۔ اور اگر کسی گھر میں ایک بچی پیدا ہو جاتی ہے تو نبی اکرم نے کہا کہ فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، فرشتے لڑکی کے اوپر، بچی کے اوپر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں کہ پروردگار جو شخص ان کی نگرانی کرے، حفاظت کرے، ان کی تربیت کرے، اس کو قیامت میں سرخرو کرنا، اس کی مدد کرتا ہے پروردگار عالم جو ایک بچی کو پال لیتا ہے۔ اب اگر بچیاں آپ کی گودوں میں ہیں، آپ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری ہے کہ لڑکیاں اگر ہیں اور لڑکے بھی، دونوں کی تربیت کرنی ہے، ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم اس وقت کامیاب ہیں جب ہماری گودوں سے ایسی پلی ہوئی بچیاں مائیں بنے جن کو نہ محرم نے نہ کبھی لمس کیا، نہ انہوں نے کبھی کسی نامحرم کو لمس کیا، نہ کبھی کسی نامحرم نے ان کو دیکھا ہو۔ کتنی فخر کی بات ہے کہ ہماری بچی ایسی ہے جو 10 سال کی ہے، اس کی نماز بھی قضا ہوئی، بالغ ہوئی ہے، اب جتنی بھی بڑی ہوگی ایک دن کی بھی نماز قضا نہیں۔ کتنی فخر کی بات ہے کہ ہماری بچی کو کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا۔ یہ جناب سیدہ کی تربیت۔ لیکن کیا شیعہ گھرانوں میں ایسی تربیتیں ہو رہی؟ ہماری تو توجہ ہی نہیں ہے اس بات کے اوپر ہمیں کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے تربیت کرنا۔ اتنا بڑا کام عورتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ بچوں کی تربیت کرنی۔ پروردگار عالم نے وہ کام دیا ہے ہم خواتین کو جو انبیاء کا کام تھا، جو ائمہ کا کام تھا، جو اللہ نے اپنے اوصیاء کے لیے ذمہ داری رکھی تھی، وہ ذمہ داری خواتین کو دیے۔ انسانوں کو بنانا بہت بڑا اہم اور باشرف کام، لیکن ذہنیت دیکھیے، ذہنیت دیکھیں ہمارے قوم کی، کہ اگر کوئی عورت یہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو اس بات کے اوپر فخر نہیں ہوتا کہ میں ہاؤس وائف. اور یہ اور ویسٹ میں آ کر دیکھ لیجیے، ویسٹ کی عورت کو پھر بھی یہ ہے تو وہاں ہاؤس وائف بھی شرمندگی سے نہیں بتاتی میں ہاؤس وائف. لیکن ہمارے پاکستانی عورتوں کے دماغ میں اتنی بات ڈال دی گئی کہ بچوں کو پالنا، گھر کو دیکھنا ایسا کام ہے کہ کوئی کام ہی نہیں کیا جا رہا، جبکہ یہی سب سے اہم ترین کام ہے. خواتین اپنا فخر سے سر بلند نہیں کرتی اگر ان کی اپنی کوئی کمائی نہ ہو. تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستانی عورتوں کے، مسلمان اور شیعہ عورتوں کے دماغ میں آ گئی کہ اللہ نے ہمیں کسی کیریئر کو بنانے کے ذمہ دار بنایا. پروردگار عالم نے کہا تمہارا یہ کام، مرد کا کام ہے پیسہ کمانا، مرد کا کام ہے گھر سے باہر جا کر زحمت اٹھا. میں نہیں کہہ رہی کہ خواتین باہر نہیں جائے، حرام نہیں ہے، کمانا حرام نہیں ہے، کوئی پروفیشن انتخاب کرنا حرام نہیں، لیکن یہ چھوڑ کے اور وہ کر لینا، باہر کو آباد کرنا اور گھر کو برباد کرنا، ملازمتیں کرنا اور بچوں کو چھوڑ دینا، یہ وہ کام ہے جو بدترین کام ہے بی بی سیدہ کی سیرت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کربلا میں موجود اصحاب جیسے بچے پروان چڑھا سکیں، قاسم جیسے، اون و محمد جیسے، خر جیسے، حبیب نے مظاہر جیسے، ان جوش اور ولولوں جیسے، اصحاب حسینی جیسے بچے کہ امام کا ظہور ہو جائے. انشاءاللہ باقی گفتگو کل کریں گے. اور جبھی جو آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے ایک دو باتیں کروں گی. زیارت عاشورہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کل بھی بوم بلاسٹ ہوا اور شیعہ ہمیشہ مشکل اور مصیبت کا شکار رہے ہیں اور رہیں گے. ہمیں ہر وقت جو ہے وہ مصائب کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس سے ہمارے حوصلے کم نہیں ہونے چاہیے، ہمیں بزدل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن اہل بیت کی مدد کا ہر وقت انتظام کرنا چاہیے. یہ جو زیارت عاشورہ ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے تو مصیبتوں سے، ناگہانی آفات سے محفوظ رہتا ہے. اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھے، 40 دن تک پڑھتا رہے، اس کی حاجتیں مقبول ہوتی ہیں. جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے وہ حاجت اس کی پوری ہوتی ہے. اس لیے زیارت عاشورہ کو اپنی عادت بنائیں. اور سب سے بڑی بات زیارت عاشورہ کی جو اہمیت ہے وہ یہ کہ ہمارے وقت کے امام نے کہا ہے کہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ. ہمارے امام ہم سے جو ذمہ داری بیان کر رہے ہیں ہماری غیبت کے زمانے میں، اس وقت جو امام کی غیبت کا دور ہے، وہ یہ کہ ہم اس زیارت کو ضرور پڑھیں. اس میں کیا ہے، اس میں ہم کیا بات کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بیان کروں گی. لیکن اس زیارت کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک واقعہ جو آپ لوگ بہت سنتے رہتے ہیں، اب وفات الجنا میں بھی ہے، اس کو عرض کر کے مصائب کراؤں. عالم تھے محمد علی یزدی نام کر کے، یزد کے رہنے والے، پرہیزگار، عبادت گزار، اور وہ ایسی جگہ پر عبادت کیا کرتے تھے جہاں سے قبرستان نزدیک تھا. رات کو عبادت کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے جوانی کے اور بچپن کے ہمسائے کو دیکھا، جس کو اچھی طرح سے جانتے تھے خواب میں، کہ بہت ہی خوبصورت لباس میں، سفید لباس ہے، نورانی چہرے کے ساتھ نظر آئے ہیں. تو سوال کرتے ہیں محمد علی یزدی سے کہ تم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے تمہاری حالت ایسی ہو. ایک مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، اس دنیا سے گئے تھے. اب یہ تعجب کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک، خدا کے سامنے ان کا مقام اتنا بلند کیسا ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ ہاں، ایک مہینے سے مجھ پر عذاب تھا، کل ہی رات یہ عذاب ٹلا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ قبرستان میں ایک عورت کو لا کر دفن کیا گیا، جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ قبرستان میں آئے. اور امام جب 3ری دفعہ آئے تو مولا نے خدا متعال سے دعا کی، پروردگار ان اہل قبور پر سے عذاب کو اٹھا دے، اس کی وجہ سے میرا عذاب بھی ختم ہو گیا. زیارت عاشورہ ایسی ہے کہ اگر کوئی پڑھنے کا پابند ہو جائے تو عذاب ختم ہو جاتا ہے. جب اس کے عورت کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اشرف لوہار ہے. تو وہ پوچھنے گئے اس لوہار کے پاس محمد علی یزدی کہ تم تمہاری زوجہ جس کا کل انتقال ہوا ہے, جس کو دفن کیا گیا, وہ کون تھی, کیا کام کرتی تھی, امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں برپا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجلس نہیں برپا کرتی تھی, مجلس ذکر کرتی تھی, ذاکرہ تھی. کہا نہیں, ذاکرہ نہیں تھی. پھر انہوں نے پوچھا کیا کام کرتی تھی, تو اشرف لوہار نے کہا کہ میری بیوی ہر روز زیارت عاشورہ پڑھا کرتی. زیارت عاشورہ پہلے قبور کے قریب کے قبر والوں کے عذاب کو بھی ٹال دیتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس زیارت کو پڑھنا چاہیے. جب اہل قبور کی قبر کے عذاب کو ٹال سکتی ہے تو صاحب قبر کو کیا کچھ عطا کرتی ہوگی. اگر کسی گھر میں کوئی ایک شخص زیارت عاشورہ کا پڑھنے کا عادی ہو, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے ہمسایوں کے لیے, اور اس قبرستان والوں کے لیے جس میں وہ دفن ہوگا, کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس غم حسین کو برپا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں بیٹھنے کی, گریا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ آنکھیں جو غم حسین میں روتی ہیں, قیامت کے دن جب ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی, مسرور اور شاد ہوگی. وہ چہرے جو غم حسین میں محزون ہوتے, جب قیامت کے دن چہرے شرمسار ہوں گے, یہ چہرے خوشحال ہوں گے. زادانہ نے امام آج گیارہویں محرم شام غریبہ میں ان غریبوں کے اوپر کیا قیامت برپا ہوگی. ذرا سا تصور کریں, خیمے جن میں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, صبح سے لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں. سید سجاد نے جناب زینب سے کہا, پھوپھی اماں میرے خیمے کا پردہ ہٹائیے. جیسے ہی جناب زینب نے پردہ ہٹایا, امام زین العابدین جو گھبرا کر اٹھے تھے, ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں السلام علیکم یا بابا یا ابتا, سلام ہوئے بابا آپ کے اوپر. بابا کے کٹے ہوئے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھا. عزاداروں, یہ بابا کا سر دیکھنا تھا کہ روایت میں کہتی ہیں کہ اس کے بعد خیام کو لوٹا گیا. لشکر آدھا خیموں کے اوپر حملہ کرتا ہے, بیویوں کی چادریں لوٹی گئی. بیوی زینب شریکت الحسین فرماتی ہے کہ میں ابھی در خیمہ پر کھڑی ہے سوچ رہی تھی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک شقی اندر داخل ہوا جس نے میری چادر کو اتارا, میرے گوشواروں کو چینا. میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو رہا تھا. میں نے اس سے کہا, اے ملعون, لوٹتے بھی ہو اور روتے بھی ہو. تو اس نے مجھ سے کہا, اے بیوی, رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی زادیوں کو لوٹ رہا ہوں, اور لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا. بیوی زینب نے اس وقت بد دعا دی, خدا تیرے ہاتھوں کو قطع کرے, خدا تیرے پیروں کو قطع کرے, جن پیروں سے چل کر تم ہماری ناموس کے اوپر حملہ آور ہوئے. روایت میں لکھا ہے کہ بی بی فاطمہ کبریٰ اپنے خیمے میں تھی کہ اسی طرح سے ان کی چادر کو بھی لوٹا گیا. بی بی بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی میری چادر سر سے چھنی, میں غش کھا کر زمین پر گر گئی. تھوڑی دیر بعد وہ بھی زینب میرے خیمے میں آئی, میرا شانہ ہلا کر کہا, فاطمہ اٹھو بیٹا, خیموں میں آگ لگی ہے, دوسرے خیموں کی خبر گیری کریں. بی بی فاطمہ کبریٰ کہتی, میں غش بیدار ہوئی, میری پھوپھی زینب کے آنسو میرے چہرے پر گرے. جیسے ہی میں نے پھوپھی کو دیکھا تو وہ بھی مجھ سے کہہ رہی تھی, فاطمہ اٹھو. میں نے پھوپھی سے کہا, پھوپھی اماں کیسے اٹھوں, میرے سر پر چادر نہیں ہے. میری پھوپھی نے کہا, فاطمہ دیکھو تمہاری پھوپھی بھی سرور رہنا ہے, ہماری چادر بھی لٹ گئی، ازاداروں بس ایک خیمہ چلتا تھا، بی بی دوسرے خیمے میں آ جاتی تھی، دوسرا خیمہ چلتا تھا، یہ بی بیاں تیسرے خیمے میں آ جاتی تھی۔ جب سب خیمے جل رہے تھے تو جناب زینب سید سجاد کے پاس آ کر سوال کرتی ہے، اے سید سجاد اب خیمے جل گئے ہیں، یہ آخری خیمہ ہے، بتاؤ جل کر مر جائیں یا سرمانہ باہر آ جائیں۔ روایت میں لکھا ہے سید سجاد نے کہا، ابھی اماں جان بچانا فرض ہے، آج سرمانہ باہر آ جائے۔ زیادہ سننا بہت آسان ہے لیکن وقت کا اندازہ کریں کہ کس دل سے سید سجاد نے زینب ام کلثوم جیسی بیویوں سے کہا ہوگا کہ سرمانہ باہر آ جائے۔ امام سید سجاد سے جب لوگ پوچھا کرتے تھے، مولا سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کیا تھا، جب لوگ یہ کہا کرتے تھے مولا آپ کب تک گریا کریں گے، کب تک روئیں گے، امام فرمایا کرتے تھے تم نے انصاف نہ کیا، یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا، 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کے گم ہونے پر اتنا روئے کہ آنکھوں کی سفیدی آ گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے میں نے 18 بنی ہاشم کے سروں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب لوگوں نے کہا مولا اب کب تک گریا کریں گے، امام سے کہتے تھے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، مولا جان دینا تو اہل بیت کا شعار ہے۔ تو امام کہتے تھے ہاں شہادت تو ہماری میراث تھی، لیکن بیویوں کا سربراہ نہ ہونا، ملائین کے سامنے آنا، در بدر ہونا تو ہماری میراث ہے۔ یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما لے، خداوندہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق بخشتے ہیں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومن و مومنات التما سے دعا کہتے ہیں، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو خیر الرازقین ہے، انہیں رزق وافر عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہے تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، کل مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے لاہا بحق محمد و آل محمد جو حج زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ مدینہ منورہ نجف پیشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے فیض یاب فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جب امام تشریف لائے تو ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے، ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی انتظار میں مصروف کر دے۔ ہمارے دشمنوں کو جو قابل ہدایت ہیں ہدایت فرما، جو ہدایت کے لائق نہیں انہیں نیز تو نابود فرما۔ پروردگارہ لعنت کر ان لوگوں کے اوپر جو اہل بیت عصمت طہارت کے عزاداروں کو شہید کرتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں، جو بم بلاسٹ کرتے ہیں، جو اس ملک کے امن کو ضائع کر رہے ہیں۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو شہید ہو چکے ہیں کل کربلا والوں کے ساتھ، جو اے نصیب وقت عصر کے وقت شہید ہوئے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت تھا، خدایا انہیں اہل بیت عصمت طہارت کے ساتھ شہدا کے ساتھ محشور فرما، ان کے درجات کو عالی سے عالی تر فرما۔ جو کل زخمی ہوئے انہیں شفائے کامل عاجل عنایت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو جو عزادار ہیں امام حسین علیہ السلام کی سچی محبت اور